علم و عمل کا کارواں ایسو ہے پاک وطن کے پاس ایسو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک دفعہ زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے اور ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے صلوات بھیجیے. خزان محترم، سب سے پہلے شکر گزار ہوں خدا مند عالم کا کہ جس نے آپ جیسے اچھے ساتھیوں کے درمیان گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور شکر گزار ہوں اس خدا کا کہ جس نے ISO جیسی نعمت اس ملت کو نصیب فرمائی ہے. ISO اس ملت کا سرمایہ ہے، اس ملت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک ملت تشیعوں میں جو بیداری پیدا ہوئی ہے، اس میں اگر کسی تنظیم نے، کسی پلیٹ فارم نے کلیدی ترین کردار ادا کیا ہے تو وہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. اس لحاظ سے ISO ایک بہت اہم ادارہ ہے، اور بے شبہ خدمات ISO کی ہیں. انہی میں سے ایک خدمت بھی ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے جو کنونشن ہو رہا ہے، تعلیمی کنونشن، میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے. ملت کے نوجوانوں کو علم کے حوالے سے رغبت دلانا اور شعور پیدا کرنا، ان کی اسکلز میں اضافہ کرنا، یہ الحمدللہ ISO گزشتہ چند سالوں سے اس خدمت کو انجام دے رہی ہے. خدا ہمارے ان مسئولین کی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حصول علم کی اہمیت اور آداب تعلیم و تعلم، یہ موضوع ہے. اور میں عرض کروں کہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں دنیا والوں کو کہ جتنی اہمیت اسلام، دین مبین اسلام نے تحصیل علم کو دی ہے، عالم کو دی ہے، متعلم کو دی ہے، یعنی علم حاصل کرنے والے کو دی ہے، کسی مذہب نے آج تک اتنے زیادہ تحصیل علم کو اہمیت نہیں دی ہے. آپ چیلنج کر سکتے ہیں دوبارہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ شہید متحری ارشاد فرماتے ہیں کہ خود آپ دیکھیں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللہ، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک. اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا جیسے نماز فرض ہے تمہارے اوپر، اسی طرح سے علم کا حصول تمہارے اوپر فرض ہے. وہ اتنی ساری احادیث جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. شیخ متحری ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تاکیدات کے باوجود آج مسلمان اتنا پیچھے ہیں. انگریز اس بات پر تعجب کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک پروفیسر سے ملاقات ہوئی، اس نے تعجب کیا اس بات پر کہ آپ کا اسلام، آپ کے اسلام میں یہ روایات اور یہ احادیث موجود ہے، اتنی تاکید موجود ہے علم حاصل کرنے کے بارے میں، جو ہماری عیسائیت کے اندر نہیں ہے، یہودیت کے اندر نہیں ہے. پھر آپ کے ہاں لوگ کیوں حصول علم سے پیچھے ہیں؟ یہ سوال اس غیر مسلم نے کیا شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ حصول علم کی اتنی اہمیت لیکن مسلمان علم سے پیچھے. اب یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, یعنی یہاں سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہیں. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے, ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے, ایک مکتب جعفری سے تعلق رکھنے والے کی حیثیت سے, باب علم اور مدینۃ العلم کے ماننے والے کی حیثیت سے ایک جہاد کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے. امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنیادی طور پر ایک اسٹوڈنٹس کی تنظیم ہے جس کا کام ہے طالب علموں کو جمع کرنا, ان کی خدمت کرنا, یعنی حصول علم حاصل کرنے والوں کو یکجا رکھنا, منظم کرنا, ان کو شعور دینا, بصیرت پیدا کرنا اور تعلیمی حوالے سے ان کی کمک کرنا. بس بنیادی ذمہ داری تحصیل علم کو پھیلانا ہے, علم کو پھیلانا ہے, یہ آئی ایس او کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کے اندر زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. اگر مسلمان عزت چاہتے ہیں, استقلال چاہتے ہیں, حصول علم کے بغیر ناممکن ہے. عزت و استقلال کب عزت ملے گی؟ جب آپ صاحب علم ہوں گے. آپ دیکھ لیں عالم کی اہمیت ہوتی ہے, جاہل کی اہمیت نہیں ہوتی. معاشرے میں اگر ایک اسی ہال کے اندر فرض کر لیجیے, الحمدللہ آپ سب علماء میں سے ہیں, لیکن اگر یہاں پہ جاہل ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 1,000 کیا 1,00,000 بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر ان کے درمیان ایک عالم آ جائے, ایک پڑھا لکھا آ جائے, تو یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. 1,00,000 ان پڑھ ایک طرف, ایک عالم اور ایک پڑھا لکھا ایک طرف. اسی لیے قرآن نے کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. جیسے علم انسان کو عزت عطا فرماتا ہے, جیسے فردی طور پر مجھے عزت عطا فرماتا ہے, ایسے اقوام کو, ملتوں کو بھی عزت اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ علم کے میدان میں آگے بڑھے. آج کیوں ہم امریکہ اور یورپ کے دست نگر ہیں؟ وہ سر چڑھ کے بات کرتے ہیں, وہ تکبر کے ساتھ مسلمانوں سے پیش آتے ہیں, وہ مسلمان ممالک کے اوپر تسلط رکھتے ہیں, ہم بھی انہیں آئیڈیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ علم, سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی وجہ سے مجبور ہیں. آپ ٹیکنالوجی چاہیے آپ کو امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے, یورپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے, کافروں اور مشرکوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں. جبکہ کیا اسلام یہ بات چاہتا ہے؟ اسلام مسلمانوں کی تذلیل نہیں چاہتا, بلکہ قرآن خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, کہ اللہ نے کافروں کو اور مشرکوں کو مسلمانوں کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دی ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ فوقیت ان کو ملے, اللہ چاہتا ہے تمہیں فوقیت ملے ان کے اوپر. لیکن اس فوقیت کو, جو ہماری فوقیت تھی ان کے اوپر دوسرے مذاہب کے اوپر, یہ فوقیت کیسے ختم ہو گئی؟ پہلے ہم تحصیل علم کو اہمیت دیتے تھے, اب تحصیل علم کو اہمیت نہیں دیتے. لہذا آج ہم یورپ کے محتاج ہیں, امریکہ کے محتاج ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر. ایران نے انقلاب کے بعد خصوصاً رہبر معظم سید علی خامنائی, انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ ورک میں اتنی زیادہ تاکید فرمائی اور اتنی فیسلٹیز دی ہیں اپنے جوانوں کو کہ آج الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ ایران اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہے. سب سے بڑی طاقت. اسلامی حکومت ایک ایسی حکومت ہے کہ جس میں علم کو پروان چڑھنا چاہیے. رہبر نے یہ کام کیا. آج آپ ایران کے سائنٹسٹ اگر دیکھیں گے آپ کو 90% سائنٹسٹ ایران کے جوان ملیں گے. جوان طبقہ ان کا سائنٹسٹ ہے. یہ ایٹمی پلانٹ کے اندر کام کرنے والے جو جتنے سائنٹسٹ ہیں آپ دیکھیں 90% جوان ہیں. ان کو ریسرچ ورک کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. علم کی اہمیت بتلائی جاتی ہے. ان کے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر دو نمبر ہی نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں دو نمبر ہی پائی جاتی ہے. کمرشلائز نہیں کیا گیا تحصیل علم کو. عبادت کے طور پر انجام دیا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. ہمارے یہاں کمرشلزم آ گیا. ہمارے یہاں علم کی اہمیت کم ہو گئی, علم کے ذریعے سے پیسہ کمانے کی اہمیت زیادہ ہو گئی. لہذا ایک طالب علم کے لیے علم حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا. ایک غریب آدمی کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہو گیا. آپ کے لیے ریسرچ ورک کے مواقع یہاں پر نہیں ہیں. باصلاحیت افراد کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ساری استعماری سازشیں. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن ابتدائی طور پر میں آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کرنا چاہتا تھا. دوسری بات اور پھر میں چند آداب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں ہم کہ یہ دینی علم ہے یہ دنیاوی علم ہے, تو کیا یہ اصطلاح ٹھیک ہے؟ آپ سے سوال کروں, جو سو رہے ہیں ان سے خصوصی طور پہ سوال. کون کون سو رہا ہے جلدی سے بتائیں. جو لوگ سو رہے ہیں ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھیں. اتنے سارے لوگ سو رہے ہیں. اب جو لوگ جاگ رہے ہیں ایک دفعہ صلوات پڑھیں. میں یہاں پر اکثر کہا کرتا ہوں کہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی صلوات پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے. ایک دفعہ آل محمد کی قربت کے لیے بار دیگر صلوات. تو سنگرامی یہ جو اصطلاح ہے دینی علم اور دنیاوی علم کیا درست ہے؟ اسلام نے اس طرح سے تقسیم کیا ہے دینی علم کو اور دنیاوی علم کو. دینی علم سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی علم سے مراد کیا ہے؟ کیسے فرق کریں گے کہ یہ دنیا کا علم ہے یہ دین کا علم ہے؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. مثلا ہم کہیں کہ عربی میں عربی گرامر پڑھنا دینی علم ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو دینی علم ہے, اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو غیر دینی علم ہے. بھئی عربی گرامر ہے, لیکن چونکہ قرآن کی لینگویج ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں جناب یہ دینی علم ہے. درود بھیجے محمد والے محمد.
پر محمد والے محمد بلند کر صلوات. اے ہماری درسگاہ, حق کا سیدھا راستہ. پر محمد والے محمد صلوات.
اگر ہم کہنا چاہیں تو قرآن اور سنت یہ دینی علم ہے. لیکن باقی جتنے علوم ہیں ان سب کو آپ کو کہنا پڑے گا غیر دینی علم. شیخ متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اصطلاح کی مخالفت کی, کہا کہ نہیں ہمیں یہ اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہر وہ علم جو مسلمانوں اور اسلام کے لیے مفید ہو وہ دینی علم ہے. ہر وہ علم جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو وہ دینی علم ہے. مثلا ایک گاؤں میں اگر ڈاکٹر نہ ہو, ایک گاؤں میں ڈاکٹر نہ ہو, لوگ مریض ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, آیا اس گاؤں کے لوگوں پر ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا, میڈیکل کا علم حاصل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب کفائی ہے ان کے اوپر. اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور آپ کے یہاں چند جوان موجود ہیں تو آپ سمجھ لیں ان تمام جوانوں کے اوپر علم طب کا حاصل کرنا, میڈیکل کا علم حاصل کرنا واجب ہے, واجب کفائی. واجب کفائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر بعض لوگ اس واجب کو انجام دے دیں تو باقی سب کے اوپر سے ثابت ہو جاتی ہے. واجب عینی کیا ہوتا ہے؟ واجب عینی کا مطلب ہوتا ہے یعنی سب کے اوپر فرض ہے. جیسے نماز, نماز ہر شخص کے اوپر فرض ہے, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, جوان ہو, سب کے اوپر فرض ہے, کوئی استثنا نہیں. لیکن واجب کفائی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ واجب, جیسے کہ نماز میت ہے, غسل میت ہے, دفن میت ہے, یہ کیا ہے؟ واجب کفائی ہے. کہ اگر بعض لوگ بڑھ کر نماز پڑھ دیتے ہیں, پڑھنے سے پہلے سب کے اوپر واجب ہے, لیکن بعض لوگوں نے اگر اس کو انجام دے دیا تو باقی سب کے اوپر سے ثابت ہو جاتی ہے. بس ایک گاؤں, ایک شہر, ایک ملک میں اگر ڈاکٹر نہ ہو تو تحصیل طب, علم طب کی تعلیم حاصل کرنا تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے. یہاں تک کہ چند لوگ اٹھ کر اس میڈیکل کے علم کو حاصل کریں اور ڈاکٹر بن کر آئیں اور لوگوں کا علاج کریں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل کا علم حاصل کرنا واجب ہو جاتا ہے بعض دفعہ اور دیگر علوم میں بھی اسی طرح سے, تو پھر ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں دنیاوی علم میں؟ بھئی واجب تو خدا کی طرف سے آتا ہے, میں نے تو واجب نہیں کیا, اللہ نے واجب کیا, تو پھر یہ غیر دینی علم کیسے ہو گیا؟ ہم تفریق نہیں کر سکتے. اسی طرح سے دیگر علوم, انجینئرنگ کا علم بھی اسی طرح سے, دیگر سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بھی اسی طرح سے, کہ اگر مسلمان دست نگر ہوتے ہیں دوسروں کے, ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, تذلیل ہو رہی ہے مسلمانوں کی, امریکہ رلا رلا کر ہمیں ٹیکنالوجی دیتا ہے, آئے مسلمانوں پر اپنی عزت و استقلال کے حصول کے لیے آئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی, بڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب. لہذا یہ اصطلاح جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دم درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب تھوڑی سی علم کی اہمیت قرآن مجید کی نگاہ میں آپ دیکھیں کہ خود سورہ علق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں اللہ ابتدا ہی اقرا سے کرتا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو. پڑھنے سے وحی کا آغاز ہوتا ہے, پڑھنے سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ خلق الانسان من علق, کہ اللہ نے جمے ہوئے خون سے انسان کو خلق کیا, یعنی خلقت انسانی کی بات ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ خلقت انسانی کے بعد جو سب سے پہلی نعمت اللہ نے نصیب فرمائی ہے انسان کو وہ ہے علم. خلقت انسانی کے بعد جو سب سے پہلی نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے وہ ہے علم. اقرا وربک الاکرم, پڑھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کریم ہے, اکرم ہے. الذی علم بالقلم, کہ جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا. جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں؟ جو جاگ رہے ہیں تو صلوات پڑھیں. ہمارے دوستوں میں ایک مقولہ مشہور تھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, خیر ابھی اسٹوڈنٹ ہی ہیں, کہ اگر کسی دوست کو نیند نہ آ رہی ہو تو کہتا تھا یار کتاب ہاتھ میں لے لو, فوراً سے نیند آ جائے گی. اور ایک بہترین فارمولا ہے سونے کا, لوری ہے لوری, جیسی کتاب ہاتھ میں پکڑی اور آنکھ بند ہو گئی ویسے انسان ٹی وی دیکھتا رہے, ادھر ادھر باتیں کرتا رہے, نیند نہیں آتی, لیکن کتاب پکڑ کے فوراً سے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اس فارمولے پہ انشاءاللہ ابھی عمل نہیں کرنا, اس درس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے. ادھر درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا فرمائے الذی علم بالقلم, پہلی وحی نازل ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے علم عطا فرمایا قلم کے ذریعے سے. دیکھیں اقرا, علم اور قلم, تمام لوازمات تحصیل علم. علم الانسان ما لم یعلم, کہ اللہ نے انسان کی خلقت کے بعد انسان کو وہ علم عطا فرمایا جو وہ نہیں جانتا. بس علم کا منبع اور محور اور سرچشمہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. اللہ کریم ہے, کیوں کریم ہے؟ اقرا ربک الاکرم, پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا رب کریم ہے. کیوں کریم ہے؟ الذی علم بالقلم, اس وجہ سے کریم ہے کہ جس نے تجھے قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا. بس اللہ کے کرم کی دلیل خود خدا نے یہ بیان فرمائی کہ اس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا. اب آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ قلم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر موجود ہے کہ قید العلم بالکتابہ, لکھنے کے ذریعے سے اپنے علم کو قید کر لو, اسیر بنا لو. جب تم نے لکھ لیا وہ علم تمہارا محفوظ ہو گیا. انسان کا حافظہ زیادہ عرصے کام نہیں کرتا, لیکن جو چیز لکھ لی گئی وہ محفوظ ہو گئی. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے جوانی کے اندر کہ یار میں نہیں بھی لکھوں گا, میرا حافظہ بڑا اچھا ہے, میں ہمیشہ یاد رکھوں گا, لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. انسان مرور زمان کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے انسان بھولتا چلا جاتا ہے, لیکن یہ کتابت, یہ لکھنا انسان کے کام آتا ہے. اور یہ تھی سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5, اور خدا جاہلوں پر اہل علم کو فضیلت عطا فرما رہا ہے. خدا فرما رہا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ علم حاصل کرنے والے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے, اللہ ان کو عزت عطا فرمانا چاہتا ہے اسی علم کے ذریعے سے. علم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے, تواضع پیدا کرتا ہے, خوف خدا پیدا کرتا ہے. لہذا قرآن کی آیت انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ سے ڈرنے والے تو فقط اہل علم ہیں. علم ہے جو انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے. وہ اسی طرح سے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول, بلکہ خدا نے جو رسول اللہ کو تاکید فرمائی, قل رب زدنی علما, کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرو. اذان گرامی, چند احادیث میں آپ کے سامنے علم کی اہمیت اور اس کے بعد آدھی آداب تعلیم و تعلم اور آپ کی زحمتیں تمام کروں گا, 10 منٹ اور لوں گا میں آپ کے. حدیث ہے کہ یوزن و یوم القیامت مداد العلماء بدماء الشہداء, کہ قیامت کے دن علماء کی قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون دونوں کو مساوی قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے, علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو قیامت کے دن مساوی قرار دیا جائے گا. اتنی اہمیت ہے تحصیل علم. وہ جان دے رہا ہے بیچارہ, آپ قلم چلا رہے ہیں, لیکن قرآن کہہ رہے تمہارا یہ قلم چلانا تمہارا جہاد ہے. میں آگے حدیث بیان کروں گا کہ اس سے بھی زیادہ دوسری حدیث میں ان اللہ و ملائکتہ حتی النمل فی جوہرہا و حتی الحوت فی البحر یصلون علی معلم الناس الخیر، کہ بے شک اللہ، اس کے فرشتے اور حتیٰ وہ چونٹیاں اور حشرات کے جو اپنے بلوں میں رہ رہے ہیں اور حتیٰ مچھلیاں جو سمندر کے اندر موجود ہیں، سب کے سب علم تقسیم کرنے والے، خیر کے علم کو تقسیم کرنے والے پر درود بھیجتے ہیں، اللہ، فرشتے اور تمام کے تمام جانور، سب کے سب درود بھیجتے ہیں، کس کو؟ کہ جو علم عطا کر رہا ہے. اسی طرح سے اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یہاں شیخ متحری شاہ فرماتے ہیں یا تو اس وجہ سے تھا کہ چین عرب سے بہت دور تھا، کہ چاہے اتنا دور جانا پڑے تب بھی تم کیا کرو، ضرور چین جاؤ تاکہ علم حاصل کرو. یا پھر اس زمانے میں ہو سکتا ہے چین سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا مرکز ہو، علم کا ایک بہت بڑا مرکز ہو، اس وجہ سے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رغبت دلائی ہے کہ جاؤ وہاں سے جا کر علم حاصل کرو. آگے ارشاد فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ تیار جن، کہ جو تحصیل علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ گویا اللہ کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے. طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، کہ طالب علم جاہلوں کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے ایک زندہ انسان مردوں کے درمیان. عالم زندہ ہے، طالب علم زندہ ہے اور جاہل مردہ. اب یہ حدیث دیکھیے گا ذرا کہ اذا جاء الموت لطالب علم وهو على هذه الحاله مات وهو شهید، فرمائے کہ طالب علم اگر حصول علم کی راہ میں مر جائے تو وہ مرا نہیں بلکہ وہ شہید ہے، شہید فی سبیل اللہ ہے. آپ دیکھیں یہ مقام ایک طالب علم کو دیا گیا ہے. ایک اور حدیث، نوم من علم خیر من صلاۃ مع الجہل، بہت اہم حدیث ہے. علم کے ساتھ سونا، یعنی ایک عالم کا سونا ایک جاہل کی نماز سے بہتر ہے. عجیب بات، عالم کا سونا بھی عبادت ہے، یعنی اس کے سونے کی اتنی اہمیت ہے جتنا ایک جاہل کی نماز کی اہمیت ہے. لہذا حصول علم سے انسان کے سونے میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے اور وزن پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ آخری حدیث میں اس بات میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ طلب العلم افضل عند اللہ، درجات کے سنیے، طلب العلم افضل عند اللہ من الصلاۃ والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ، کہ علم کا حاصل کرنا افضل ہے. کس سے افضل ہے؟ نماز سے، روزے سے، حج سے، حتی جہاد فی سبیل اللہ سے. تصور کیا آپ نے کہ علم کا حاصل کرنا نماز، روزہ، حج، حتی جہاد سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہوگا تو آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی، روزہ بھی درست ہو جائے گا، حج بھی درست ہو جائے گا اور جہاد بھی کامل ہو جائے گا. علم کے بغیر یہ ساری چیزیں ناقص ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کچھ استاد کے فرائض ہیں اور کچھ طالب علم کے فرائض ہیں، ٹھیک ہے؟ استاد کے فرائض میں زیادہ بیان نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ مستقبل میں استاد بننا ہو، ایک دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھیں پڑھانے والا جب تک مخلص نہیں ہوگا وہ صحیح معنوں میں طالب علم کی تربیت نہیں کر سکتا. علم منتقل نہیں کر سکتا. لہذا استاد کا مخلص ہونا بڑا ضروری ہے, اخلاص کے ساتھ پڑھائے بغیر کسی مادی لالچ کے. اسے ہم اخلاص کو اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں قربتاً اللہ پڑھانا, اللہ کے قرب کے لیے طالب علموں کو پڑھانا. اب یہ آداب میں سے ہیں استاد کے. لہذا بالاخلاص یکون الخلاص, امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص کی بدولت ہی اللہ نجات عطا فرمائے گا. دوسرا جو استاد کی ذمہ داری ہے وہ ہے غرور سے پرہیز. بعض لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں, ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے, پڑھ لکھ جاتے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں, متکبر ہو جاتے. نہیں, تواضع. علم کا لازمہ تواضع ہے, غرور نہیں ہے. اگر غرور آ گیا علم کے ساتھ ساتھ تو آپ جاہل ہیں. غرور کرنا جہالت کی علامت ہے, لہذا غرور سے پرہیز. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلم حجاب الاکبر, کہ علم سب سے بڑا حجاب ہے. اللہ اور بندے کی راہ میں جو درمیان میں پردہ حائل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. علم, لیکن کون سا علم؟ متواضع افراد کا علم نہیں, وہ تو اللہ سے قریب کرتا ہے. متکبر افراد کا علم کہ جو تکبر کی صورت میں اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم. لیکن اگر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں آپ کو اکثر متواضع ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اسے اپنی جہالت کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں کتنا جاہل ہوں, یہ کائنات کتنی وسیع ہے, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی وسیع ہے کہ اس کو حاصل کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے. اور میں, چونکہ ٹائم کم ہے, میں آتا ہوں شاگرد کے آداب کے حوالے سے کہ طالب علم کے آداب کیسے ہونے چاہیے. پہلی بات یہ کہ قربتاً اللہ علم کا حصول, وہی اخلاص, خلوص نیت کے ساتھ ہم علم حاصل کریں. لیکن میں عرض کروں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے, پہلی بات یہ کہ اللہ نے علم کا حصول ہمارے اوپر واجب قرار دیا جیسے نماز واجب ہے. خوب آپ کے جیسے نماز میں قربتاً اللہ پڑھتا ہوں ایسے ہی کلاس میں بیٹھنا, کتاب کا پڑھنا, کسی چیز کو یاد کرنا, حفظ کرنا, آپس میں ڈسکشن کرنا علمی حوالے سے, یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے. لہذا نیت آپ کی کیا ہو؟ قربتاً اللہ. دوسری بات, باوضو ہو کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے یونیورسٹی کے دوستوں میں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں ہم جب حوضے میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں باوضو ہو کر استاد کے سامنے بیٹھیں. دیکھیں ہماری یونیورسٹی کے طلبا اس بات پر توجہ نہیں کرتے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو رہیں. باوضو رہنے سے آپ دیکھیں کہ آپ کی طالب علمی کے زمانے میں کتنی برکتیں پیدا ہو جائیں. انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے, انسان کا دل پاک ہوتا ہے, علمی حوالے سے انسان کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے, حافظہ انسان کا قوی ہوتا ہے, پھر شیطان کے تیروں سے انسان بچا رہتا ہے باوضو ہونے سے. یہ جو غلط افکار اور غلط افکار فکریں اور فحاشی کی فکر, یہ ساری چیزیں جو انسان کے اوپر وارد ہوتی ہیں وضو نہ کرنے کی وجہ سے. اگر باوضو ہو کر علم حاصل کریں گے آپ دیکھیں کہ آپ کے علم میں برکت آ جائے گی. تیسری بات, اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا. اگر ایک شخص ذہنی طور پر, جسمانی طور پر اپنے آپ کو آمادہ ہی نہ کرے وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. بھائی استاد تمہیں گھول کے تو نہیں پلائے گا. جب تمہارے اندر ظرفیت پیدا ہو جائے گی تم آمادہ ہو جاؤ گے کہ مجھے کچھ حاصل کرنا ہے ذہنی طور پر اسے ایک گھنٹے کے اندر یا تین گھنٹے کے اندر, تو یقیناً تم کچھ حاصل کر لو گے. لیکن سوچ کے بیٹھو کہ مجھے کچھ حاصل نہیں کرنا, ذہنی آمادگی نہیں ہے, تو تم کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے. جسمانی طور پر بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا. ایک شخص ہے کہ جو منہ دھوئے بغیر کلاس کے اندر بیٹھ جائے, ایک شخص ہے کہ جو صبح اٹھ کر اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے کلاس کے لیے جسمانی طور پر, ہلکی پھلکی ورزش, کچھ فریش ہونا, بستر سے کمبل سے منہ نکالا اور آ کر کلاس میں بیٹھ گئے, ایسا شخص صحیح معنوں میں جذب نہیں کر سکتا کہ جو استاد کہہ رہا ہے. یہ آداب تعلیم و تعلم. دوسرا, کلاس میں آنے سے پہلے ہمیں اپنے درس کو, جو بھی ہمارا لیکچر ہے, موضوع ہے, اس کو ایک دفعہ دیکھ کے آنا چاہیے. ہمارے حوزے کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جب ہم جاتے ہیں حوزے میں استاد کے پاس پڑھنے کے لیے, جانے سے پہلے جو درس ہمیں پڑھنا ہے گھر میں دیکھ کے جاتے ہیں, ایک نظر اس کا, ہمیں کچھ نہیں معلوم لیکن ایک نظر جو ہے عبارتوں کے اوپر ڈال کر جاتے ہیں, تاکہ ذہن میں ایک اسکیچ سا آ جائے کہ بھئی آج بحث کیا ہونے والی. پھر اچھی طرح سے سننا اور سننے کے بعد اس کا مطالعہ کرنا اس لیکچر کا, اور مطالعے کے بعد آپس میں ڈسکشن کرنا. آپ کی یونیورسٹیز کے اندر یہ ڈسکشن والا سلسلہ نہیں ہے, حوزے کے اندر یہ خصوصیت. ڈسکشن جب آپ کرتے ہیں نا کسی موضوع کے اوپر, کوئی ایک موضوع جو استاد نے پڑھایا ہے, دو اسٹوڈنٹ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ آج استاد نے کیا پڑھایا, کیا سمجھا, وہی درس اٹھائیں, اسی لیکچر کو اٹھائیں اور اٹھا کر آپ دوبارہ سے ریپیٹ کریں, ایک دوسرے کے اوپر سوالات کریں اور ایک دوسرے سے جوابات لیں, آپ دیکھیں کیسے ذہن نشین ہو جائے گا. یہ یونیورسٹیز کے اندر ہمارے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی, لیکن یہ اس کو ہم کہتے ہیں مباحثہ, اپنی زبان کے اندر مباحثہ کہتے ہیں, آپ اسے ڈسکشن کا نام دیں. لیکن ایک بہترین اور مفید ترین چیز ہے کہ انسان اگر اس کو انجام دے تو علم آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا, بیٹھ جائے گا آپ کے ذہن میں. اور اسی طرح سے آپ جو لیکچر لے رہے ہیں اس کو لکھنا, جیسے میں نے عرض کیا, یہ بھی آداب میں سے. استاد جو کہہ رہا ہے آپ لکھیں, اس لکھیں گے محفوظ ہو جائے گا آپ کا علم, وائلہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. شاگرد کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ہے غیر متعلقہ مصروفیات اور مشغولیات سے بچنا. غیر ضروری چیزوں کو طالب علمی کے زمانے میں اس سے دوری اختیار کی جانی چاہیے. آپ جتنا اپنے ذہن کو مشغول کریں اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی, نتیجتاً آپ تحصیل علم کے مرحلے میں پیچھے رہ جائیں گے. لہذا غیر ضروری مشغولیات سے پرہیز. انٹرنیٹ اور ٹی وی کا استعمال ضرورت کی حد تک, عیاشی کے لیے نہیں. جو طالب علم ان چیزوں کا استعمال عیاشی کے لیے کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں تحصیل علم نہیں کر سکتا. انٹرنیٹ پہ فضولیات, چیٹنگ, ٹھیک ہے, فیس بک کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں لگانا, اسی طرح سے مثلاً فلمیں دیکھنا, نہ جانے کیا کیا دیکھنا, یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن کو مشغول کرتی ہیں بلکہ مسموم کرتی ہیں, زہر آلودہ کرتی ہیں. اگر آپ تحصیل علم کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی راہ میں کیا ہوں گی, رکاوٹیں بنیں گی. جتنا زیادہ آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں گے ذہن آپ کا مشغول ہوگا, فاسد ہوگا, آپ کی رغبت علم سے ہٹ کر دوسری فحاشی کی چیزوں کی طرف جائے گی. لہذا آپ ایسا کام ہی نہ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا ذہن غلط چیزوں کی طرف جائے. اور میں ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے خود ایک یونیورسٹی کے دوست کی کال آئی کہ میں ایک بہترین طالب علم تھا, میں گاؤں سے آیا اور میرا بڑا اچھا رزلٹ تھا, لیکن مجھ سے فون پہ بات کی اس نے, میں نہیں جانتا کون تھا, لیکن اس نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے کچھ لوگوں نے فحش فلمیں دیکھنے کی طرف لگا دی, گندی فلموں کی طرف لگا دی. ہوتے 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 یہ حال ہو گیا کہ میرا حافظہ ختم ہو گیا, پڑھائی کی صلاحیت میرے اندر ختم ہو گئی, کانفیڈنس چلا گیا, اب میرا سارا ہم و غم یہ ہے اور اب میں پریشان بھی ہوں. جیسے ایک نشے کی حالت پیدا ہو جاتی ہے, وہ نشے کی حالت میری اس وقت, اور اب میرا رزلٹ جو آیا ہے میں بری طرح سے فیل ہوا ہوں, اور میں اپنے گاؤں جانے کی اب حوصلہ نہیں ہے کہ میں گاؤں کیسے جاؤں. کہاں سے شروع ہوا؟ انٹرنیٹ اور فلموں سے. ایک بہترین طالب علم ہمارا شیعہ طالب علم ضائع ہو گیا, لہذا ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا. استاد کا احترام بڑا ضروری ہے, یاد رکھیے آج ہمارے معاشرے کے اندر استاد کا احترام ختم ہو گیا, شاگرد کا احترام بھی ختم ہو گیا, استاد کا احترام بھی ختم ہو گیا. لہذا عزیزان گرام, دنیا استاد کی بے احترامی کرے لیکن آل محمد کے ماننے والوں کا شیوا یہ ہے کہ اپنے استاد کی کا احترام کرتے ہیں. ضرور ایک باپ کی حیثیت سے اپنے استاد کو آپ دیکھیں. جوانی میں علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے, یہ جو جوانی ہے انسان کی گزر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر حصول علم انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لہذا حصول علم کے لیے جوانی کی قدر و قیمت کو پہچاننا بڑا ضروری ہے. اسی طرح سے استاد کے سامنے تواضع اور انکساری سے پیش آنا, جیسے ماں باپ کے سامنے تواضع اور انکساری ضروری ہے, استاد کے سامنے بھی تواضع اور انکساری ضروری ہے. روایات, یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ روایات ہیں, اس کے پیچھے ٹائم نہیں ہے چونکہ. اور نظم و ضبط کا خیال رکھنا تحصیل علم, یہ آداب میں سے. ایک طالب علم اگر اپنا ٹائم ٹیبل نہیں بناتا, ٹائم ٹیبل پر عمل نہیں کرتا, ایسا طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جیسے آپ دیکھ لیں اپنی یونیورسٹی کے اندر, کالجز کے اندر, جن طالب علموں کا ٹائم ٹیبل مقرر ہے اور اس کے وہ پابند ہیں, آپ دیکھ لیں کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر کامیاب بھی ہیں, اپنے تعلیمی ادارے میں کامیاب بھی. لیکن جو لوگ بے ڈھنگے طریقے سے چلتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اور آخری بات یہ ہے کہ تحصیل علم کے لیے ہمیں باہر بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے, کیونکہ خود ہمیں اسلام نے اس بات کی تشویش دلائی. خود یہ حدیث میں نے آپ کو سامنے بیان کی کہ اگر چین بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے, اور خود یہ حدیث کہ خذ الحکمہ ولو من اہل النفاق, کہ حکمت اور علم کو حاصل کر لو, چاہے منافق سے حاصل کرو, مشرق سے حاصل کرو, یہ تمہاری گمشدہ چیز ہے کہ جسے تمہیں حاصل کرنا ہے. امیدوار ہوں کہ خدا ہمیں تحصیل علم کی توفیق عطا فرمائے اور علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی توفیق عطا فرمائے. اخلاق کے بغیر علم وبال جان ہے, اگر علم کے ساتھ اخلاق ہو تو انسان کامیابی حاصل کر پائے. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. علم جو ہے وہ کسی معرفت کا آپ کے ذہن کے اوپر نقش ہونا ہے, کسی شے کا آپ کے ذہن کے اوپر نقش ہونا, اس کو ہم کہتے ہیں علم. غلط چیزوں کا بھی علم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, علم اچھی چیزوں کا بھی ہے بری چیزوں کا بھی, لیکن ہم جب کہتے ہیں علم اصطلاح میں جسے کہتے ہیں علم, اس سے مراد ظاہر ہے کہ وہ علم کے جو انسان کے لیے مفید ہے. بعض علم ہے جو انسان کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ مضر ہے, ٹھیک ہے, لہذا ہم ان علوم کی بات نہیں کرتے. نہیں, میں نے کہا کہ اصطلاح ٹھیک نہیں, دینی اور دنیاوی علم کی اصطلاح ہی ٹھیک نہیں. ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے, انسان کی فلاح کے لیے, مسلمانوں کے لیے مفید ہے وہ دینی علم, ٹھیک ہے. لیکن شیخ مطہری کہتے ہیں کہ اگر ہم دینی علم کسی کو کہنا چاہیں تو وہ قرآن اور سنت ہی ہے, باقی ہم کہیں جی منطق، فلسفہ، تاریخ، اس کو بھی تو ہم دینی علم کہتے ہیں نا حوزے کے اندر، ہم اپنے حوزے کے اندر، حالانکہ یہ دینی علم نہیں ہے اگر اس لحاظ سے ہم تفریق کرنا چاہیں، قرآن اور سنت ہی دینی علم ہے، تو باقیوں کا ہم کیا بے دین علم کہیں گے؟ نہیں، وہ بھی سارے دینی علم ہیں، ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے مفید ہو، ضروری ہو، وہ سارا دینی علم ہے. جی ہاں جی، میں تو عرض کیا کہ یہ اصطلاح استعمال کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے. جو علم ہے انسان کے افادے کے لیے، فائدے کے لیے، وہ سارا کا سارا علم کیا ہے؟ وہ الہی علم ہے، دینی علم ہے. یہ تفریق کرنا ٹھیک نہیں ہے. یعنی جیسے فرشتے ایک قرآن کے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں، اسی طرح سے ایک یونیورسٹی کے طالب علم کے لیے بھی اپنے پر پھیلاتے ہیں. یا حدیث جو ادھر وارد ہوئی ہیں ادھر کے لیے بھی وارد ہوئی ہیں. بالکل، اگر وہ شہرت کے لیے، ابھی تو بہت ساری میں روایات لکھ کر لایا، شہرت کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے وہ دین کا علم تو اس نے حاصل کیا لیکن اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کے علم میں برکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی کہ اگر آپ شہرت کے لیے یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، تحصیل علم کرتے ہیں، آپ کے علم میں کبھی برکت نہیں ہوگی. یاد رکھیے، اپنے استادوں کو دیکھ لیجیے، یونیورسٹیز کے اندر جو خلوص کے ساتھ پڑھاتے ہیں ان کے علم میں کتنی برکت ہوتی ہے، اور جو دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے پڑھاتے ہیں ان کے علم میں کس طرح سے آپ دیکھیں کہ عدم برکت ہوتی ہے. استاد کا احترام بے عنوان استاد باقی رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے استاد نے تو اس کا جو جسے کہیں کہ ایک اچھے طریقے سے اپنا احتجاج ان تک پہنچانا چاہیے، اپنے ادارے تک، اپنے ذمہ داروں تک، جو بھی آپ کے ادارے کے لوگ ہیں، مینجمنٹ میں ہیں، ان تک اپنی شکایت کو پہنچانا چاہیے. اچھے انداز سے آپ احتجاج ضرور پہنچائیں اپنا. اور بہرحال یہ جو مظلومیت ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ بالآخر ہے، سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے پاکستان کے اندر، جیسے کہ تعصب یہاں پہ پھیلایا گیا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ لوگوں کو خاموش نہیں بیٹھنا، اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرنا ہے. اس میں خود ISO امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن خود تنظیم کی حیثیت سے بھی اس مسئلے کو اٹھائے.
جو
ٹھیک ہے، آیا اس کا حل ہوگا یا الٹا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ خداوند عالم آپ کو کامیاب کامران فرمائے اور انشاءاللہ تحصیل علم کی توفیق عطا فرمائے۔